الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کوئی آدمی زمین کو آباد کرنے کے لیے لیوے تو اس کو 3 سال کی مہلت دی جائے گی. اگر وہ 3 سال میں آباد کر لے گئے تو فبیہا اس کی ملکیت ہو جائے گی, اور 3 سال تک اس نے یوں ہی چھوڑے رکھا اور آباد نہیں کیا تو اب اس کے پاس واپس لے لی جائے گی, اور اس کو یوں کہا جائے گا کہ بھائی 3-3 سال سے تو نے زمین قبضے میں رکھی ہے, آباد کرتا نہیں ہے, لاؤ زمین واپس لاؤ, اور دوسرے آدمی کو حوالے کر دی جائے گی. 3 سال کے باوجود بھی وہ آباد نہ کرے تو سمجھنے کا کہ وہ سستڑ ابن کسلان ہے, اب اس کو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آئندہ یہ زمین دی جاوے. جی اب یہ ایک اور اثر لائے ہیں, ویروا فیہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حوالہ دیا, اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے کوئی ویران زمین آباد کی تو اس میں اس کے لیے ثواب ہے, آباد کرنے کے اوپر جانور کھائے تو وہ اس کے لیے خیرات اور صدقہ کہا جائے گا. یہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے. چونکہ اس کی سند کے اندر اختلاف ہے اس لیے امام علی مقام نے مجہول کے سیگے سے نقل کیا, ویروا فیہ عن جابر, تو اس حدیث شریف کی سند میں اختلاف ہے اس لیے یوروا مجہول کا صیغہ لائے. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے, جس شخص نے کوئی زمین آباد کی, زمین کا مطلب لینے کا جو کسی کی ذاتی زمین نہ ہوئے, کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہ ہوئے, ایسی زمین اگر کسی نے آباد کی جو کسی کی ملکیت میں نہیں تھی تو آباد کرنے والا اس کا زیادہ حقدار کہا جائے گا. حضرت عروہ ابن زبیر ابن العوام فرماتے ہیں کہ اسی بات کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا تھا کہ کوئی آدمی کوئی زمین آباد کر دے وے تو وہ اس کا حقدار کہا جائے گا. اب یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو زمینیں کل آپ کو پانچ قسموں کی بتائی گئی تھی، اس میں جو موات ہے یعنی بنجر، غیر آباد، ایسی زمین آباد اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا سرکار میں سے پرمیشن لیوے، امیر سے اجازت لیوے یا نہ لیوے؟ سیدھا آبادی سے دور دراز چلا گیا، جنگلات میں ایک زمین کا احاطہ کیا اور اس کو محنت کر کے آباد کرنا شروع کر دیا، تو کیا امیر سے، سرکار سے اطلاع، پرمیشن، اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے مختلف فی حضرات ائمہ کرام کے درمیان میں. تو امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا یہ مسلک ہے کہ چاہے بنجر زمین آبادی سے قریب ہو، آبادی سے دور ہو، امیر کی، سرکار کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی احاطہ کرے، محنت کرے، آباد کرنا شروع کر دے. سرکاری پرمیشن، امیر اور امام کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے. محنت کرو، آباد کرو اور آپ مالک بن جاؤ. یہ ائمہ کرام کا مسلک ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر آبادی سے، شہر سے قریب بنجر زمین ہو تو بادشاہ، حکومت، امام سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر وہ بنجر زمین آبادی سے دور ہے تو اس کو آباد کرنے کے لیے امیر صاحب سے، سرکار سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قریب اور بعید کا فرق کیا کہ آبادی شہر گاؤں سے قریب میں بنجر زمین ہے تو امیر صاحب کی اجازت لے لو، سرکار میں پرمیشن لے لو، اور اگر دور ہے تو سرکار سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ زمین بنجر، موات زمین قریب ہو کے دور ہو، شہر آبادی قریہ سے قریب ہو کے دور ہو، ہر حال میں امیر سے، امام سے اجازت لینے کی ضرورت ہے آباد کرنے کے لیے. ہویا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے امیر صاحب سے اجازت لیوے، سرکاری پرمیشن لیوے، اس کے بعد محنت کر کے اس کو آباد کرنا شروع کرے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام صاحب فرمانا یوں چاہتے ہیں کہ صراحتن اجازت لے لو یا دلالتن اجازت لے لو یا امیر نے اذن عام دے رکھی ہو، تینوں شکل درست ہے. ایک تو یہ کہ آپ باقاعدہ امیر صاحب کے پاس گئے، امیر صاحب آپ کا مامور آیا ہے، فلاں جگہ پر ایک بنجر زمین ہے میں آباد کروں. امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جائیے آباد کیجئے. دلالتن اجازت کہ آپ نے آباد کرنا شروع کیا، امیر صاحب ادھر شکار کرنے آتے ہیں، گاڑی لے کے تفریح کرنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے بھی ہے، یہ کون بیچارہ محنت کر رہا ہے، تو کہا کالے خواہ محنت کر رہے ہیں، تو کہ اللہ ان کی محنتوں کو باراود فرماوے. امیر صاحب دعائیں بھی دیتے ہیں، تو یہ دلالتن اجازت ہو گئی.
یہ کہ امیر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن شائع کیا تھا اور اس نے عام کا اعلان کر دیا تھا کہ بھئی یہ علاقے میں جو اپنے یہاں بنجر زمین ہے ہر کوئی آباد کر سکتا ہے، تو تینوں میں سے کوئی ایک شکل ہونا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے. اب ذرا سی دلیلیں دیکھ لیتے ہیں، زیادہ دلیلیں تو نہیں، ذرا سی دلیلیں. صاحبین اور امام بخاری اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، وہ قیامت تک کے لیے اجازت سمجھی جائے گی. حضور نے فرما دیا نے من آمر اردن لیست لأحد فہو احق کو. حضور نے فرما دیا اپنی زبان مبارک سے کہ جو بھی اس طرح کی بنجر زمین جو پرائیویٹ پراپرٹی نہ ہوئے اس کو جو آدمی بھی آباد کرے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی تو اب جو ہے کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا ہے حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام بخاری رحمہم اللہ کا. اب بڑے میاں کی باتیں سنا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام صاحب کی پہلی دلیل ہے اس مسئلے میں نسب الرایہ میں ایک حدیث ہے جو علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. پہلی دلیل امام صاحب کی، لیس للمرء الا ما طابت به نفس امامه. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرفوع روایت ہے، کہ انسان کے لیے اختیار نہیں ہے مگر وہ زمینیں، وہ چیزیں جس کا اس کا امام کا دل خوش ہوئے. امیر صاحب کی دل کی خوشی ہوئے وہی انسان کے لیے حلال اور پاکیزہ ہے. یہ پہلی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. نمبر دو، امام صاحب کی دوسری دلیل ہے قضا بہ عمر فی خلافتہ. حضرت عمر کا فیصلہ فرمانا. تو امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امیر کی اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی ضرورت کیوں پڑی. حضرت عمر کے فیصلے کا مطلب ہی ہے کہ بھئی امیر صاحب سرکار کی طرف سے اجازت کا اعلان ہوئے تو جا کر کے کوئی آدمی آباد کر کے مالک بنے گا. چنانچہ بصرہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عبداللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ وہاں بصرہ میں ایک زمین ہے، میں محنت کر کے آباد کروں تو کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ خراجی زمین بھی نہیں ہے، آپ اگر وہ زمین مجھے جاگیر کے طور پر عنایت فرماوے تو میں وہاں سبزیاں لگاؤں گا، زیتون لگاؤں گا. اس نے حضرت عمر سے درخواست کی تو حضرت عمر نے اس وقت کے شام کے ذمہ دار حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ دیکھو یہ آدمی میرے پاس ایسی درخواست لے کے آیا ہے اور ایسی ایسی زمین کی باتیں کر رہا ہے، جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ ایسی زمین وہ آباد کرنا چاہتا ہے کہ جو بنجر ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہے، خراجی بھی نہیں ہے، تو اس کو دے دو وہ زمین آباد کرنے کے لیے. یہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام پر خط لکھا. فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس خط کو نقل فرمایا ہے. تیسری بات سمجھو, امام صاحب کی تیسری دلیل, صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی اور حضور نے ان کی درخواست منظور فرمائی. اس طرح کی بنجر غیر زمین, غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے حضور سے مطالبہ کیا, درخواست کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مطالبہ منظور فرمایا اور ان کو زمین جاگیر عنایت فرمائی. معلوم ہوا کہ امیر صاحب کی اجازت تو بہت ضروری ہے. چوتھا معاملہ اس میں, حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر ایک بڑی جاگیر عنایت فرمائی, یہی آباد کاری کے کام کے واسطے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود حضرت وائل ابن حجر کو عنایت فرمانا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ امیر صاحب کی اجازت سے کام کیا جائے تو اچھا ہے. پانچویں ایک عقلی دلیل لے لو. عقلی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے سرکاری پرمیشن اور امیر کی اجازت ضروری ہے. اگر ہر آدمی اپنے اپنے طور پر بنجر زمینوں پر قابض ہونے لگا تو نظم و نسق کیسے برقرار رہے گا؟ بھئی یہ زمین آپ کو پسند آئی, آپ نے اس کو آباد کرنا شروع کیا, لیکن آپ کے ڈی این اے میں سستی ہے, لہذا آپ دھیرے 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 آباد کر رہے. اس درمیان کسی اور کو وہ زمین پسند آ گئی اور اس نے وہاں جا کر آباد کاری شروع کر دی تو دونوں میں نزاع ہو جائے گا. اسی لیے اگر سرکاری پرمیشن امام کی اجازت ہوگی تو بہتر ہی رہے گی, تاکہ ایک آدمی جب حکومت میں درخواست دینے گیا کہ وہاں ایک زمین ہے, وہ زمین میں آباد کر رہا ہوں, اب سرکاری کاغذ بن گیا, سرکار کے دفتر میں انٹری ہو گئی, اب کوئی دوسرا آدمی وہی زمین مانگنے کے لیے جائے گا تو سرکاری آفیسر کہے گا کہ بھائی آپ جو درخواست لے کے آئے ہو اس کے لیے تو پہلے کالے خان درخواست لے کے دے گئے ہیں, اجازت بھی ان کو دی گئی ہے, اس لیے وہ زمین پر آپ کو دوبارہ اجازت ابھی نہیں دی جا سکتی, کم از کم 3 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. تو نظم نسق برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ امیر کی اجازت لی جائے, سرکاری پرمیشن لی جاوے, تاکہ نزاع اور جھگڑا نہ ہونے پاوے. اور دیکھیے بہترین بات یہ ہے کہ جہاں پر امام سے اجازت لینا ممکن ہو وہاں امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرو, اور جہاں امام سے اجازت لینا ممکن نہ ہو وہاں صاحبین کے قول پہ عمل کر ڈالو, موقع دیکھ کر کے عمل کر لینے کا. چلو یہ سابقہ باب کی ایک فصل سمجھو. دیکھیے امام ابو حنیفہ کی ایک چھٹی دلیل باقی رہ گئی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, لا حما الا للہ ولی رسولہ, لا حما الا للہ ولی رسولہ, یہ تو صحیح ہیں کی روایت ہے, یہ بھی امام صاحب کی پاورفل ایک دلیل ہے. باب لائے, ایسا لگتا ہے کہ وہ سابقہ باب سے ایک فصل ہے. اس ترجمت اس باب کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ویران زمین جس میں عام لوگوں کا حق وابستہ ہو, عوام کی ضروریات وابستہ ہو، عام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، اس کو آباد کرے تو کوئی مالک نہیں بنے گا. جو عام پبلک کے استعمال کی جگہیں ہوتی ہیں، ایسی زمینوں کو اگر کوئی آباد کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. اس سلسلے میں امام علی مقام یہ پوری روایت لائے ہیں. جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا، وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ، اور حضور رات کے آخری حصے میں اپنی پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر تھے. مُعَرَّس کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں یا رات کے کسی حصے میں جہاں مسافر قیام کرے، پڑاؤ ڈالے، ایسی جگہ کو مُعَرَّس کہا جاتا ہے. یہ معرس ذوالحلیفہ میں تھا، جو اہل مدینہ کا میقات، وہاں پر تھا یہ معرس. فی بطن الوادی، میدان کے بطن کے اندر. فقیل له، حضور کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ آپ بابرکت بطحا کے اندر ہو، ایسی بات حضور کو خواب کے اندر دکھلائی گئی. فقال موسیٰ، سند کے ایک راوی ہے مشہور امام المغازی، حضرت موسیٰ ابن عقبہ فرماتے ہیں، وقد انا خبنا سالم، کہ حضرت موسیٰ ابن عقبہ کا سفر ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کے ساتھ، سالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موسیٰ ابن عقبہ کا سفر ہوا. تو سالم کو وہ جگہ معلوم تھی کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں رات کو قیام فرماتے تھے، تو اسی جگہ کے اوپر حضرت سالم نے قیام کیا اور سب ساتھیوں کو بھی یہی کہا، چلو سب یہیں پر پڑاؤ ڈالو، یہیں پر قیام نہ کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کی، قیام کی بابرکت جگہ ہے، چلو سب یہاں مقیم ہو جاؤ. اس طرح آپ نے جو ہے کام کروایا. فقال موسیٰ، موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے ہمیں بھی وہیں پر قیام کروایا، اس قیام کی جگہ پر جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اونٹوں کو بٹھایا کرتے تھے. ویا سالم کو بتلایا ان کے ابا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اور عبداللہ ابن عمر نے بتلایا ارے سالم نے، سالم کو عبداللہ ابن عمر نے بتلایا، اور سالم بتلا رہے ہیں اپنے سفر کے رفقا کو کہ دیکھو میرے ابا جان بھی یہی اونٹ بٹھاتے تھے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے. اے موسیٰ ابن عقبہ، اے میرے ساتھیو، تم بھی سب یہی پر اونٹ بٹھاؤ اور یہی قیام کرو متبرک جگہ کے اوپر. یتحرى معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلاش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کی جگہ کو، یعنی وہ تلاش کر رہے تھے کہ حضور نے کہاں قیام فرمایا، اور اسی جگہ پر
ان لوگوں نے بھی اپنا پڑاؤ ڈالا.
گویا کہ حضرت سالم نے وہ جگہ دیکھی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھی حضرت موسیٰ ابن عقبہ اور دوسرے لوگوں کو وہ خاص جگہ دکھلائی کہ یہاں ذوالحلیفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے تھے. اور جہاں سالم نے پڑاؤ کروایا وہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قیام اور پڑاؤ ہوا کرتا تھا.
اب یہ جگہ کہاں ہے؟ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِ، جو ذوالحلیفہ کے بطن الوادی میں مسجد کے نیچے والا حصہ قیام کی جگہ اور راستے کے بالکل بیچ میں ہے.
بَيْنَهُ، اس قیام کی جگہ اور راستے کے بالکل بیچو بیچ ہے. وہاں پر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مبارک رہتا تھا، اور اس جگہ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے اونٹ ٹھہرائے، سالم نے ٹھہرائے، اور انہوں نے اپنے رفقائے کرام کو وہ جگہ بتلائی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو انہوں نے بطور یادگار باقی رکھا، اور جہاں ذوالحلیفہ میں حضور کا قیام ہوا تھا اس کو انہوں نے یاد رکھا، اور وہیں پر وہ لوگ قیام کرتے تھے. دیکھیے یہ روایت بہت بڑی دلیل ہے جو لوگ تبرکات کو شرک مانتے ہیں ان لوگوں کے واسطے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام ہوا وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قیام ہوا، اور وہیں سالم ابن عبداللہ نے قیام کیا، وہیں موسیٰ ابن عقبہ اور ان کے سب رفقا کا قیام ہوا. تو اگر بزرگوں کی متبرک جگہ کا لحاظ کرنا اور وہاں پر برکت حاصل کرنا شرک ہوئے، جیسے کہ بعض سڑیلی ذہنیت والے لوگ کہتے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ ان سب کو مشرک کہو. یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں ان کو نعوذ باللہ مشرک کہنا پڑے گا. معلومہ کہ اس طرح بزرگوں کی یادگار جگہیں اور بزرگوں کے قیام کی جگہیں اس کو ملحوظ رکھ کر وہاں کا تبرک حاصل کرنا جائز ہے. یہ اس روایت سے صراحتاً ثابت ہوا جس کو امام علی مقام نے خود نقل کیا. تو یہ لوگ جو بخاری کے نام سے ہمارے سامنے شور مچاوے، ان کے سامنے بھی اپنے شور مچانے کا کہ دیکھو امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے. متبرک جگہوں کا اس بات ہے کہ وہاں پر جو ہے آدمی قیام کرے، وہاں پر آدمی ٹھہرے، اس کا اس بات ہے روایتوں کے اندر. بہرحال اب اس جگہ کے بارے میں ایک دو باتیں اور سمجھ لو. آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں جا کر کے حضور نے قیام فرمایا. جتنے حضرات حجۃ الوداع میں آ رہے تھے اور کوئی گھروں سے تھوڑا دیر سے نکلا، کوئی آگے پیچھے نکلا، سب ذوالحلیفہ میں آ کر کے جمع ہو گئے. پھر یہیں حضور نے احرام باندھا، پورا قافلہ اکٹھا ہو گیا. اب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، اور آگے اب کون سی منزل پر ہمارا پڑاؤ رہے گا اس کا مشورہ یہیں سے طے ہو گیا. گویا یہ ذوالحلیفہ یادگار جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو وادی عقیق بھی کہا جاتا ہے، اور عقیق کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس میدان کو سیلاب نے وسیع کر دیا ہو، اس کو عقیق کہا جاتا ہے. بعض میدان چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کبھی زوردار سیلاب آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ میدان چوڑا اور وسیع ہو گیا، اس میدان کو عقیق کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی عقیق میں سفر میں جاتے ہوئے بھی، سفر سے واپسی میں بھی باقاعدہ قیام فرماتے تھے. اسی وادی عقیق کے اندر سفر میں جاتے بھی، سفر سے لوٹتے ہوئے بھی باقاعدہ حضور کا قیام رہتا تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سفر سے آتے ہوئے رات میں مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے.
اگر پہنچتے پہنچتے شام وام ہو گئی, چلو اب شہر میں نہیں جائیں گے, وہی وادی عقیق میں قیام فرما لیتے. اس لیے کہ آپ کے ساتھ بڑا قافلہ, بڑا لشکر, اب رات میں جو شہر میں داخل ہوئے تو پورے شہر میں ہنگامہ مچ جائے گا, شور ہو جائے گا,
اور حضور اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے. دوسری بات یہ کہ ذوالحلیفہ کے اندر اگر قیام ہو جاوے تو گھر میں عورتوں کو پتہ چل جاوے کہ بھئی قافلہ آ رہا ہے, اور وہ بھی تیاری کر لیوے. چونکہ عورتیں عام متن جب شوہر سفر میں ہوتے ہیں تو میلی کچیلی گندائلی رہتی ہے, تو اب اچانک شوہر گھر پہنچ جائے گا تو اس حال میں دیکھ کر اس کو نفرت ہو جائے گی. اسی لیے وہاں ذوالحلیفہ وادی عقیق میں قیام ہو گیا, اطلاع ہو گئی, تو وہ بھی جو ہے صاف صفائی کا اہتمام کر لیں, شوہر کے لیے تیار ہو جائے. یہ بھی مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آتے یہاں قیام فرماتے تھے تاکہ لوگوں کا جمع ہونا بھی آسان ہو جائے. وادی عقیق کے بیچ سے اوپر چڑھتے, بالکل بیچ میں قیام نہیں فرماتے, بیچ سے تھوڑا اوپر کی طرف حضور آگے بڑھتے,
اور وادی کے مشرقی کنارے کے اوپر بتحا جو کنکریلی زمین ہے وہاں حضور کا قیام رہتا تھا. یہ ہے وہ فکس جگہ. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی, اور وہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا. بہرحال یہ روایت امام یہاں کیوں لائے, کھیتی باڑی اور زراعت کے بیان میں حضور کی یادگار جگہ کو. یہ ہے ایک بڑا نازک مسئلہ کہ ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے. تو مناسبت نمبر ایک سمجھو, ذوالحلیفہ اور وادی عقیق کی پوری جگہ یہ آرادی مباحا کے حکم میں ہے. یہ امام بتلانا چاہتے ہیں. جو زمین کے پانچ اقسام بتلائے گئے تھے اس میں سے آرادی مباحا میں ہے ذوالحلیفہ وادی عقیق, یعنی ہر انسان استعمال کر سکتا ہے, پڑاؤ ڈال سکتا ہے, لیکن کوئی اس کو آباد کر کے مالک نہیں بن سکتا. بس یہ بتلانے کے لیے باب قائم کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی مالک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کی اجازت کے بغیر یہاں پڑاؤ نہ ڈالتے. حضور نے کسی مالک سے اجازت نہیں لی وادی عقیق میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے.
معلوم ہوا کہ یہ وادی عقیق ذوالحلیفہ کسی کی پرسنل ملکیت نہیں تھی, اور مسلمانوں کے قافلے وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے, لہذا الارض المباحا میں ہو گئی. لہذا الارض المباحا کو اگر کوئی آباد کرے گا
تو اس کی وجہ سے وہ مالک بنے گا نہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب آپ نے قائم فرمایا. جی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آج رات میرے پاس ایک آنے والا آیا, یعنی خواب کے اندر کوئی میرے پاس آیا. جبرائیل امین مراد ہے کہ خواب میں جبرائیل امین میرے رب کا حکم لے کر میرے پاس آئے. وہ بالعقیقی, اس وقت حضور وادی عقیق میں مقیم تھے اور جبرائیل نے خواب میں کیا فرمایا؟ ان صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ اس بابرکت وادی کے اندر آپ نماز پڑھیے. اب وادی عقیق کو مبارک وادی کیوں کہا گیا اس کی کوئی وجہ مل نہیں سکی کہ کیوں اس کو وادی مبارک کہا گیا، کوئی وجہ نہ ملی. تو کہا کہ یہ وادی عقیق جو وادی مبارک ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جبرائیل امین نے خواب میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. معلوم ہوا کہ بابرکت جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی صریح روایت ہو گئی. جو لوگ مقامات متبرکہ کا انکار کرتے ہیں اور مقامات متبرکہ پر بطور برکت کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بہت بڑی دلیل ہو جائے گی. اور اسی وادی عقیق میں ذوالحلیفہ واقع ہیں. دیکھیے برکت جو ہے نا وہ جس طرح چیزوں میں ہوتی ہے، زمانے میں بھی ہوتی ہے اور جگہ میں بھی ہوتی ہے. البرکت فی الاشیاء، جیسے آپ جیسا کوئی نیک صالح آدمی کوئی ٹوپی استعمال کرے اور کسی کو دے دے تو یہ آپ کی چیز ایک ٹوپی متبرک ہو گئی. وہ آدمی اس کو لیمینیشن کر کے کانچ میں رکھ دے گا کہ فضیلت الشیخ ان کی جو ہے یہ استعمال کی ہوئی ٹوپی ہے. یہ ہو گئی اشیاء مبارکہ. دوسری چیز ہے زمانۂ مبارکہ. جیسے کہا جائے بھائی آج جمعہ ہے، عصر کے بعد کہیں گھومو پھرو مت، درود پڑھو، دعا کرو، آج مبارک گھڑی ہے. تو یہ ہو گیا زمانۂ مبارکہ. اور تیسری چیز ہے مقامات متبرکہ، یعنی متبرک جگہ ہیں. جیسے وادی عقیق کے لیے حضور کو خود فرمایا گیا، قرآن کے اندر بھی ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، اس متبرک جگہ پر جہاں مریم عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس طریقے سے ہو گیا. اب آئندہ جب آپ امام المحدثین بنو گے، فقیہ زمانہ بنو گے اور آپ کے تلامیز آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے حضرت یہاں بیٹھ کے پڑھے تھے، یہاں بیٹھ کے پڑھے تھے. وہ متبرک جگہ کو وہ یاد کریں گے کہ ہمارے حضرت یہاں قیام فرما ہوتے تھے، یہاں سو جاتے تھے.
Thank you.
وقال عمرۃ فی حجۃ، اور یہ بھی فرمایا کہ عمرہ حج میں شامل کرو، یعنی حج قران کر لو. یہ جز ہوا، حنفیہ کی دلیل بن جائے گا، چونکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک کو قران مانتے ہیں اور ہماری افضل قران ہے، تو اس کے لیے یہ جز ہوا دلیل بن جائے گا. جی ترجمۃ الباب لائے. اذا قال رب الارض، ایک زمین کا مالک یوں کہے، اقرو کا میں تجھ کو میری زمین پر باقی رکھوں گا، ما اقرک اللہ، جب تک کہ اللہ تجھے باقی رکھے میری زمین پر، میں تجھے باقی رکھوں گا جب تک اللہ تجھے اس زمین پر باقی رکھے. اور مدت مقرر بیان نہیں کی، کوئی مدت مقرر نہیں کی، ایک سال، تین سال، پانچ سال، بس جب تک اللہ تجھے باقی رکھے وہاں تک میں تجھے باقی رکھوں گا. بہت سے بھولے شاہ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بھائی کھیت میں تجھے کرائے کے اوپر دیتا ہوں، کتنی مدت؟ ارے اللہ جب تک چاہیں گے رکھو، جاؤ کھیتی کرو. تو یہ جو ہے کیسے ہوگا؟ فہما لا ترادیہما، مدت آپس کی رضا مندی سے، آپس کی خوشی سے متعین کی جائے گی، آپس میں رضا مندی سے اجل کی جہالت کو دور کیا جائے گا اور مدت کو متعین کیا جائے گا. امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے بتلانا چاہتے ہیں، اس طرح اجارہ کرنا درست ہے کہ جس کے اندر مدت بیان نہیں کی، بلکہ یوں کہا جب تک اللہ چاہے وہاں تک تم کو زمین دی، اور وہ آپس کی رضا مندی سے معاملہ سمجھ لیتے ہو، جھگڑا نہ کرتے ہو، نزاع نہ کرتے ہو، تو جو ہے یہ اجارہ جائز ہے، گویا آپسی رضا کا اعتبار ہے. اب جب بھی معاملہ فسخ کرنا ہو مزارعت کا، اجارے کا، تو پہلے سے تاریخ متعین کر کے معاملہ فسخ کر دے وے، پہلے سے ایک تاریخ طے کر دے وے کہ بھائی دیکھیے اپنے دونوں کا معاملہ ہے جب تک اللہ رکھے، لیکن میں یوں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یکم شعبان کو اپنا معاملہ اپنے ختم کر دے وے. تو کہا ٹھیک ہے، چلو بھائی میں بھی اپنا کام اب سمیٹنا شروع کر دوں یکم شعبان تک کے اندر. اس طرح پہلے سے مدت متعین کر کے معاملہ ختم کر سکتے ہیں، یا ایک فصل تک، یعنی جب یوں کہا کہ بھائی جب تک اللہ چاہے وہاں تک میں تم کو یہ زمین مزارعات پر دیتا ہوں، تو وہ سمجھو ایک فصل، ایک فصل لے لے وے وہاں تک، پھر معاملہ اثر نو طے کرو، پھر دوسری فصل لے لی، پھر معاملہ طے کرو. اس طرح ایک ایک فصل لے لے کر کے معاملے کی تجدید کرتے رہے، اور جب تک تجدید کرتے رہیں گے وہاں تک وہ اجارہ اور مزارعہ باقی رہے گا. یہ شکل کے جائز ہونے کو بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. جی بہت دنوں بعد تحویل آئی، اب اس تحویل کو ذرا سمجھو. یہاں دو طریق سے امام علی مقام روایت لا رہے، ایک طریق ہے فضیل ابن سلیمان النمیری کا، اور تحویل کر کے امام ابن جریج کے حوالے سے لائے ہیں، عبد الملک الاموی ابن جریج کے حوالے سے. یہاں جو متن لائے ہیں وہ امام ابن جریج والا متن لائے ہیں، اور فضیل ابن سلیمان النمیری والا جو متن ہے
وہ حدیث نمبر 3152 پر ہے، 3152 کے اوپر ہے وہ مرفوع متصل متن. جی اب پڑھیے.
قال عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنا اجمعين ان اليهود والنصارى من ارض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها، وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين اراد اخراج اليهود منها، سالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على ان يبقوا عملها ولهم نصف الثمن، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرهم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء وابيحاء.
ذرا ترجمہ غور سے ملاحظہ فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہود اور نصارہ کو ارد حجاز سے دوسرے علاقے میں منتقل کر دیا. اجلا کا ترجمہ سن رہے ہو؟ دوسرے علاقے کی طرف نکال بھیج دینا، یہ ترجمہ ہو رہا ہے. جلا وطن کرنے کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے. اس کو آپ خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں. وجہ سمجھیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں، جیسا اس روایت کے اخیر میں ہے، تیما اور اریحا کے علاقے میں یہود نصارہ کو منتقل کر دیا تھا. اور تیما اور اریحا حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہو کر مملکہ اسلامیہ میں داخل ہو چکے تھے، مملکہ اسلامیہ کا ایک حصہ بن گئے تھے. اس لیے حضرت عمر نے ان کو حجاز کے احاطے سے منتقل کر کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا کہ بھئی ہماری مملکت میں حجاز سے تم تیما اور اریحا چلے جاؤ، مملکہ ایک ہی ہے، بس جگہ تمہیں بدلنی ہے. یہ ترجمہ اس لیے کرنا ہے کہ ملک سے رعایا کو دوسری جگہ بھگا دینا یہ ظلم ہے اور اسلام اس سے منع کرتا ہے. اس لیے یوں کہا گیا کہ اپنا ہی ملک، اپنی ہی مملکت، لیکن اب تک تم حجاز کے احاطے میں رہتے تھے، اب تم لوگ وہاں منتقل ہو جاؤ. اس لیے یہ محتاط تعبیر کی گئی ہے کہ تیما اور اریحا اس وقت تک فتح ہو چکے تھے، اسی لیے گویا حضرت عمر نے ایک جگہ سے ان کو اٹھا کر دوسرے علاقے میں بسا دیا، آباد کر دیا، نکال نہیں دیا، بگا نہیں دیا. ورنہ یہ کہ اپنے ملک کی رعایا کو کیسے ملک سے بھگا دیا، یہ اشکال لازم آتا ہے. اس لیے یوں کہنے کا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے بسا دیا، آباد کر دیا حضرت عمر نے.